الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، بھائیو اور عزیزو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ پہلے بھی شاید میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کی ابتدائی باتوں میں وقت گزر جاتا ہے، جو اصل بات اس میں کہی گئی ہے اس تک مجھے پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس کی آج پھر میں نے یہ آیت پڑھی. اس معنی کی آیات یا اس مضمون کی یا اس مزاج کی اور اس اسلوب کی آیات کریمہ قرآن کریم میں اور بھی ہیں. اس سے ہمیں ایک خاص بات کا علم ہوتا ہے جو ان آیتوں میں کہی گئی. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے کچھ احکام دیے کہ تمہیں یہ کام کرنا، عبادات دی ہیں، عقائد دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں، معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان احکام پر عمل کرنا ایک مسلمان کا کام ہے، لیکن وہ یہ ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ وہ اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل کر لیا تو تم یوں سمجھو کہ نجات پا جاؤ گے یا تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی. ایسا نہیں، یہ ایک عجیب بات. دنیا کا کوئی قانون بھی آپ دیکھ لیجیے، اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں طے کر دی جاتی ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی پابندی کرنی. لیکن اسلام یا قرآن کریم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ کسی کے اسلام یا ایمان کا حقیقت میں اعتبار نہیں کرتے جب تک وہ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا جس کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے. یا ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ بعض دفعہ آدمی کسی کے کہنے پر، سمجھانے پر، یا کسی خود اپنے مطالعے کے نتیجے میں کسی سے متاثر ہو کر ایک کام کرتا ہے اور کچھ وقت بعد میں آپ دیکھیں گے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی ایک لہر سے اٹھی، یا کسی نے مجبور کیا یا کسی نے کنوینس کیا تو آدمی نے وہ کام کر لیا، بعد میں صورتحال بدلی یا کسی نے مجبور نہیں کیا یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ نے کام نہیں کیا. یا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کام اچھے ہوتے ہیں, جب تک وہ اچھے لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کام کر رہے ہیں, جب اس طرح کے لوگوں کا حصار ختم ہو جاتا ہے آپ کام چھوڑ دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا معروف ہے, مشہور ہو گیا, بڑا نیک آدمی, لیکن جب تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ نیکی کرتا ہے, جب لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی نیکی سے آنکھیں بند کر لیتے. یہ جو میں دو تین باتیں کہی ہیں اس کی ہر طرح کی مثال آپ کو معاشرے میں ملے گی. لیکن جب ان میں سے ایک چوتھی بات آدمی کے اندر پیدا ہو جائے نا, جس کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے, پھر یقین جاری ہے کہ آدمی اس احکام کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. وہ چوتھی بات کیا ہے, وہ ہم بھی اپنے معاملات میں دیکھیں گے. آپ آج سے غور کر کے دیکھ لیجئے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ناگواری سے ہم اس لیے کرتے ہیں جو کرنے کی ہیں, بہرحال مجھے کرنا چاہیے, لیکن طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے, لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ مذہب کی پابندی ہے, یا میں ایک مذہبی آدمی معروف ہو گیا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو بڑا مذہبی آدمی ہے, بڑا نیک بنتا ہے, تو یہ کام کیوں نہیں کرتا. تو طبیعت میں اس کے لیے آباد کی نہیں ہوتی, ایک ناگواری ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے کہ آدمی کرتا ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ شروع شروع میں جن باتوں میں ناگواری محسوس کرتا ہے آدمی, آہستہ آہستہ اس کے لیے اندر آبادگی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک آدمی نے نئی نماز شروع کی ہو تو آپ دیکھیں گے شروع شروع میں تو اپنے آپ کو کھینچتا ہوا مسجد میں لے کے جاتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر کسی دن رات کی اس کی نماز چھوٹ گئی ہے نا تو اس کی نیند اوچاٹ ہو جاتی ہے کہ آج چونکہ میں نماز نہیں پڑھی. کئی میں نے ایسے نمازیوں کو دیکھا بہت تھک گئے, سو گئے, پتہ نہیں کتنی دفعے کروٹیں لے لے کے پھر آخر اٹھ ہی بیٹھے, ان کا چونکہ آج نماز نہیں پڑھی تھی نیند نہیں آتی, بلکہ آتی ہے تو ایک بے چینی سی ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے, جب نماز آدمی کے حکم کی تعمیل نہیں رہتی, یا تو وہ عادت بن جاتی ہے یا مزاج بن جاتی ہے. جب کوئی حکم یا جب کوئی طریقہ, جب کوئی اچھی بات آدمی کا مزاج بنتی ہے نا, تو پھر اصل میں اس پر حقیقت میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے, پھر آدمی چاہتا بھی ہے. مثلا جو آدمی پڑھنے کا عادی ہے, ایک تو وہ ہے جو لگا بندہ ٹیکسٹ بک میں ذرا پڑھتا ہے ماں باپ کے کہنے پر, بھائیوں کے کہنے پر, لیکن جب موقع ملتا ہے بند کر کے چل دیتا ہے, اس کا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, مجبور ہو کے پڑھتا ہے. یا امتحان کے دنوں میں جب دیکھتا کہ نہیں پڑھوں گا تو میں میرا فیل ہو جاؤں گا, تب وہ امتحان کے دباؤ میں آ کر پڑھتا. لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ آپ ایسے کئی آدمیوں کو دیکھیں گے کہ مطالعہ اور پڑھنا ان کی عادت بن جاتی, ان کا مزاج بن جاتا. اب اگر ان کو کسی رات میں پڑھنے کو نہیں تو ملتی کوئی چیز, تو عجیب ایک بے قیدی اور بے قلی سی محسوس کرتے ہیں کہ پتنی آج کیا کمی رہ گئی. میں نے ایک بڑے آدمی کے بارے میں سنا اور میں سمجھا کہ بالکل ٹھیک ہے, ایسی کیفیت سب کی ہونی چاہیے یا ہوتی بھی ہے, کہ ان کو سفر میں اور کچھ نہیں ملتا پڑھنے کو تو وہ جو ٹائم ٹیبل ان کے پاس چھپا ہوا اسی کو بار بار پڑھتے جب تک نیند نہیں آ جاتا. کسی کے پڑھے بغیر ان کو نیند آئے گی نہیں, ان کا مزاج بن گیا. تو قرآن کریم پر تو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے, جو اچھائیاں طبیعت میں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا, جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے, اس کے بارے میں اس بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ آپ نے یہ نیکیاں کر لی ہیں, بلکہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ نیکیاں آپ کا معمول بن جانی چاہیے, یہ آپ کا مزاج بن جانی چاہیے. اسی لیے وہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے اچھائی کی, وہ کہتا وہ یہ کام کیا کرتے ہیں, یہ کام ان سے الگ ہوتا ہی نہیں. یعنی وہ ان کو فیل کی صورت میں نہیں, ان کو اس میں فائل کی صورت میں یا اس میں صفت کی صورت میں بیان کرتا ہے قرآن. بس وہ دیکھ لیجیے سورہ بقرہ میں اس نے ذکر کیا کہ یہی اصل میں نیکیاں ہیں جن کے کرنے والا ایک متقی کہلاتا ہے. چنانچہ ان کا ذکر کرنے کے بعد جب وہ قوم کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں بتانے لگا نا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں, تو وہاں یہ نہیں کہا کہ لوگوں نماز عہد کو پورا کرو, بلکہ فرمایا بل موفون ابھی عہدہم، وہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب، یعنی موفون اس میں فاعل ہے یا اس میں صفت ہے؟ اس میں استمرار اور دوام پایا جاتا ہے. مثلا نلکے سے آپ پانی نکالتے ہیں نا، تو نلکے کا پانی اس وقت نکل جائے گا جب آپ اس کا ہینڈل چلائیں گے، تو پانی تو اس سے بھی نکلتا ہے، لیکن پانی فوارے سے بھی نکلتا ہے، آب شار سے بھی گرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ نلکے کا پانی نکالنے سے نکلتا ہے، اور آب شار اور فوارے کا پانی کبھی نکالنا نہیں پڑتا، وہ ہر وقت اس سے نکلتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک مومن نیکیوں کی آبشار ہوتی، وہ ایک فوارے کی طرح سے نیکیاں ابلتی. یا یوں سمجھیے کہ ایک مومن ایک مور کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں بھی پر پھیرا دیتا ہے نا چمن کھل جاتا ہے. جیسے مومن جہاں بیٹھ جاتا ہے نیکیوں کے باہر آ جاتا ہے. یہ جو خصوصیت قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں تم جب اپنا جائزہ لو نا کہ میں نمازی ہوں کہ نہیں، یا میں کوئی اچھائیاں کرنے کو میری قسمت میں ہے یا نہیں، یا میں کس طرح کا آدمی ہوں، تو یہ مت دیکھو کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کام خود بخود تم سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تم اس مزاج کی گرفت میں آ گئے ہو یا نہیں آ گئے. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ مزاج تو آپ کے سامنے کی بات ہے، روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، تیرا جسم گندا ہو گیا ہے، تم نہاتے کیوں نہیں، تم کپڑے کیوں نہیں بدلتے. اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ہر کپڑے بدلنے کی فکر میں لگے رہتے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کا صاف ستھرا ہونا مزاج نہیں بنا، اس لیے اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کہنا پڑے. لیکن جس کا مزاج بن جاتا ہے نا، وہ گندا رہ نہیں سکتا. جیسے ہی کپڑے گندے ہوں گے خود بدلے گا، جیسے جسم گندا ہوگا خود غسل کرے گا. یہاں جو میں نے آج پڑھی ہے، اسی طرح کی ایک اور آج میں پڑھتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. کہا مسلمانوں، اگر تم کبھی زوال کا شکار ہوئے نا، یہاں اس کو خام کا آیت کو سمیٹا جا رہا ہے صحابہ کے دور میں، اگر جب اس کی سب سے بلند مثال ہے وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ادوار میں ایک مستقل بات کہی جا رہی ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں بھی اگر تم میں کبھی ایسا زوال آیا کہ ایک بڑا علاقہ یا بڑے لوگ، بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ارتداد کا شکار ہو گئے، دین کو چھوڑ بیٹھے. ارتداد یہ نہیں ہوتا، یا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کے کتاب کو نہیں مانتا، اس کی سنت کو نہیں مانتا. انکار کر دینے سے صرف آدمی مرتد نہیں ہوتا، ارتداد یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے معمولات میں، ترجیحات میں اسلام کو نکال دے. یعنی جب تک تم سیدھے سیدھے آرام آرام سے کوئی کام کرنے کا موقع ہے نا، تو آپ کے سامنے نماز بھی پڑھ لیں گے، وہ عید بھی پڑھ لیں گے، وہ شاید جمعہ پڑھنے بھی چلے ہیں. لیکن جب ان کو موقع ملے کسی ایسے وقت میں کہ کوئی رکاوٹیں بھی ہو راستے میں، کوئی اس کو برا ماننے والے بھی ہیں، تو میں ان کبھی بھول کبھی نام نہ لے اللہ اور رسول کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا. یہ بھی ارتداد ہے. اس کا مطلب یہ من مرضی کہ تم کب ہم سے میلا تو نہیں ہے، نہیں، یہ تم زندگی کا معمول ہے. دیکھیے اللہ اور رسول کا اس کی جو محبت ہے اور اس سے جو تعلق ہے، وہ کیا جزوی ہے؟ کیا سائڈ بزنس ہے کوئی؟ وہ تو زندگی کا ایک معاملہ. جیسے آدمی کسی محبت کرتا ہے نا، تو وہ ایسا نہیں کرتا کچھ بھی اوقات مقرر ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کروں گا پھر میں فارغ ہوں. میں تو ترقی بن رہا شاعر کا شعر، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ شاید اس کو واضح کرے. انہیں کہا تھا، دریچے بند کر کے سونے والوں، محبت عمر بھر کا رب جگا. جو آدمی محبت کر لیتا ہے نا، پھر زندگی بھر کی رات نیندیں ختم ہو جاتی. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور یہ تعلق چاہیے، سب سے بڑی محبت. اس لیے کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اس کو ایک وقت میں کروں، دوسرے وقت میں نہ کروں، جب اس سے کرنے کا فائدہ ہو کروں، جس سے نہ کرنے کا فائدہ ہو تو نہ کروں. جس آدمی کا یہ طرز عمل ہے نا, میں پورے مصوب سے بات کہتا ہوں, اس کے اندر ارتداد کے جراثیم پیدا ہو گئے. وہ اسلام کو تمہیں قریب نہیں ہے جتنا اسلام سے دور ہے. اگر وہ دیکھے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مسلمان کہنے کی حیثیت سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, تو وہ بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہے. لیکن اگر وہ دیکھے کہ بڑی طاقتیں میرے اسلام کے نام سے الرجک ہیں اور میری حیثیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو کبھی بھول کے بھی اسلام کا نام نہ لے, تو اور ارتداد کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مزاج میں, اس کی طبیعت میں اسلام نہیں اترا, اسلام اس کو اتارنا چاہتا. تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں, دین سے دور ہو جائیں, کہا اس دور میں بھی جو اسلام کی علم برداری کریں گے وہ لوگ ہوں گے جن میں چند خوبیاں ہوں گی. جو ہبو ہوں وہ یو ہبو نہ ہوں, اللہ ان سے پیار کرے گا, وہ اللہ سے پیار کریں گے. اور اللہ سے اللہ انہیں سے پیار کرتا جو پہلے اللہ سے پیار کا حق ادا کرتے ہیں, ورنہ وہ کسی کو پتہ کہاں باندھتا ہے. دوسری ایک اور بات فرمائی, عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. ذرا غور کرو, یہ عجیب سی بات, عزلہ ذلیل کی جمع ہے. جو معنی ذلیل کا اردو میں ہوتا ہے نا, وہ عربی میں نہیں ہے. ہم کسی ذلیل, جب کہتا ہوں آدمی ذلیل ہے کہ مطلب بڑا حقیر آدمی ہے, کمی ہے, وہ کمی کمیر آدمی, اس کو کہتے ہیں نا ذلیل. عربی زبان پر قرآن کریم میں ذلیل اس کو نہیں کہتے, ذلیل کہتے نرم خو کو, جو دوسروں کے لیے سرتاپا نرمی نرمی, دوسروں سے محبت اور پیار کرے, ٹوٹ کے پڑے اس کے پاس, وہ سمجھے تو ہماری ناگواریوں کو برداشت کرتا, اس کے دل میں ہماری جگہ. جیسے تمہارے فاروق فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتا چلے نا کہ میرے دل میں ان کی جگہ کتنی ہے, تو میرے کندھے پر پڑی ہوئی چادر بھی نہ رہنے دے, وہ بھی اتار کے لے جا. تو جو نہایت نرم خو ہے, جو نہایت آسانی سے مان جانے والا, مشکل سے مشکل بات کو بھی تسلیم کر لینے والا, جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر بھی دوسری مرضی کو قبول کر لینے والا, ایسے آدمی کو جو سہل الانقیاد ہو, اس آدمی کو ذلیل کہا جاتا ہے. کہا تم ان لوگوں کو دیکھو, ان کا مزاج یہ ہے کہ جب کبھی ان سے مومن ملتے ہیں نا, مسلمانوں کا معاملہ ہوتا, اس قدر نرم خو, اس قدر مہربان, اس قدر اپنے آپ کو مٹا کر دوسروں کے کام آنے والا, کہ گورنر ہے حضرت ابو ہریرہ کوفہ کے, بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیسا معاملہ چل رہا ہے. ایک بڑھیا بیچاری پتہ نہیں کہاں سے آئی, تھک گئی ہے تھوڑا سا, اس کے پاس سامان ہے, اب ادھر دیکھ رہی ہے کہ کوئی مجھے کلی ملے سامان اٹھانے والا, تو میری گھڑی گھر چھوڑا ہے. اس جب ادھر کو نظر دوڑائی نا, تو ان میں سب سے کم قیمت آدمی یا سب سے کمزور آدمی, یوں کہہ لیجیے دوسروں کے کام آنے والا آدمی, اس کو لگا ابو ہریرہ. اس کو اشارے سے بلا کے کہتی ہے میرا سامان اٹھاؤ گے؟ انہیں کہا جی کیوں نہیں اٹھاؤں گا. کہا میں تمہاری خدمت کروں گی. انہیں کہا کوئی بات نہیں, کہاں جانا آپ نے؟ بتایا سر کو اس کی گھڑی رکھ لی, اس کے گھر چھوڑا ہے. انہیں کہا کہ میں تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتی ہوں. انہیں کہا اس کی ضرورت نہیں. جب میں چھوڑ کے باہر نکلے, باہر میں کسی نے بتایا کہ ابا کچھ پتا بھی ہے, یہ شہر کا گورنر ہے. کیونکہ ان کا بنایا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا تھا کہ مومنوں کے معاملے میں, مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ نرم خو لوگ تھے, سہل الانقیاد تھے, مر مٹ جانے والے لوگ تھے, دوسروں کے سامنے بٹ جانے والے لوگ تھے. ان کو کہتے ہیں عزلۃ علی المؤمنین. اور دوسرے ان کی نشانی بتائی عزت علی الکافرین, کافروں کے معاملے میں بڑے سخت. عزت عزیز کی جمع, عزیز ہماری عزت والے کو کہتے ہیں, عربی زبان میں سخت آدمی کو کہتے ہیں. عزت بھی ظاہر ہے کہ ایک بلندی, ایک اونچائی کا نام, جو آدمی بڑی بلندی سے کھڑا ہو دیکھتا ہو, جس تک پہنچنا کسی کے لیے آسان نہ ہو, جس کے گریبوں پہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکتا, جس سے اپنی بال بنوائی نہ جا سکتی ہو، جو لوہے کا چمڑ ہو جس کو چبایا نہ جا سکتا. کہا مومنوں کے معاملے میں وہ نہایت ذلیل، نہایت ظلم ہو، اور کافروں کے معاملے میں کچھ نہ پوچھو ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا. کفر کی پوری طاقت ان سے اپنی مرضی کا کام نہیں کروا سکتے، وہ اپنوں کے سامنے بیچتے چلے جائیں گے، کافر کو اپنے پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے. مومن یہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاس جانے کے لیے مجھے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، میں جب جاؤں گا اس کا دروازہ کھول کے مل سکتا ہوں، اور جو بات چاہوں گا ہر جائز بات سے بنوا سکتا ہوں. لیکن کافر یہ سمجھے گا کہ اس آدمی سے اپنی بات بنوانا یہ ممکن نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مسلمان کا مزاج بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ ہونا اور یہ ایسا کرنا، پر میں جو مومن ہوگا اس کی شان یہ ہے اور اس کا مزاج یہ ہے. مسلمانوں نے نہ جانے اس کو کیسے دوسرے معنوں میں لے لیا. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تصویر کھینچی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر رسول اللہ تو رسول اللہ ہوتے ہیں، ان کا تو ہمسر ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ تو بے مثل ہیں ہی. کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں نا، تو جب رسول ہیں تو اللہ کی تمام نعمتیں ان پر نثار اور تمام شانیں ان کے لیے وقت، وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. لیکن جو ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف دو ہی باتیں بتائی، لیکن یہ دو ہی باتیں جو ہے نظر نہیں آتی جو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، صحابہ کو معیت اور مصاحبت ایک چیز ہے، جو حضور کے صاحب ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور جو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، معیت جن کو نصیب رہی حضور کی، یعنی حضور کے جو صحابہ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لوگوں نے پتہ نہیں یہ تقسیم کیسے کر ڈالی. کیا اس سے مراد ہے اشداء علی الکفار سے مراد ہے حضرت عمر فاروق، وہ کافروں کے لیے بڑے شدید تھے، اور رحماء بینہم مراد ہے صدیق اکبر. یہ پتہ نہیں تقسیم ہم نے کیسے کر دی. واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں تمام صحابہ پر صادق آتی. ایک ایک صحابی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور کریم ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے سرتاپا مہربانی ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جذاتی ضرورتوں کو قربان کر دینے والے، اور سب کچھ ایک دوسرے کو قربان کر دینے والے. یہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی تھے. لیکن جب کافروں کا معاملہ آتا تھا، صرف عمر نہیں سارے صحابہ ہی عمر تھے، کافروں کے معاملے جیسے ابھی میں کہہ چکا وہ لوہے کا چنا تھے جن کو چبایا نہیں جا سکتا تھا، وہ اصیل انقیاد تھے جن کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا، ان سے کبھی اپنی مرضی کا کام نہیں دیا جا سکتا تھا، ان پر آپ اپنی انگلی کا بھی دھنسا نہیں سکتے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ تو ان سے آپ اپنی مرضی کا کام لے لیں گے. سوری پیدا نہیں ہوتا. حضرت کعب بن مالک وہ صحابی ہیں ان تین میں سے کہ جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے، اور ایسا سخت عتاب آیا ان پر کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا مدینے میں، نہ کوئی دکاندار چیز دیتا تھا نہ ان کو منہ لگاتا تھا، بازاروں میں جاتے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، مسجد میں جاتے نہ کوئی نمازی سلام کا جواب دیتا نہ حضور سلام کا جواب دیتا. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ چونکہ مکمل معاشرے ان کو کاٹ پھینکا اپنے آپ سے، تو ان کا حال یہ تھا کہ ذاقت آ رہے ہیں ملرد بیمار رہو بس، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی، وہ سمجھتے ہم جائیں کہاں، زمین ان کو جگہ نہیں دیتی. ان میں کعب بن مالک ہیں تو ہم دعویٰ کریں کہ معاشرے نے ان کو کاٹ دیا، حضور ان کو منہ نہیں لگاتے، ان کا سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن وہ باقاعدہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے. لیکن ان کا مزاج جو تیار کیا تھا اسلام نے نا، اس کی صرف ایک جھلک دیکھ لی. کعب کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا بازار سے، ایک آدمی نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے، مجھے پتا کہا نہیں کچھ بھی، چنانچہ ایک اجنبی آدمی میری طرف بڑھا، وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہا پھر مارے کون ہے، تو کسی نے دور سے بتایا کہ وہ ہے. کہا ایک اجنبی آدمی میری طرف بڑھا
اور مجھے الگ لے جا کر اس نے ایک نہایت قیمتی ملفوف میں اور ریشم میں لپٹا ہوا ایک خط نکالا اور کہا یہ غسانی بادشاہ کا میں وارانامہ لے کے آیا, غسانی بادشاہ کا. انہوں نے کھول کر پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ آپ نے سنا کہ تمہارے صاحب نے تمہیں اپنے دربار سے نکال دیا اور تمہارا بائیکار کر دیا گیا اور معاشرے نے تمہیں کار پھینکا ہے, حالانکہ تم جیسا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تم ہمارے دربار میں آ جاؤ, ہم تمہاری واقع طبیعت کے مطابق, تمہاری صلاحیتوں کے مطابق تمہاری عزت کریں گے اور بڑے سے بڑا انعام تمہیں دیں. اندازہ کرو ایک بادشاہ کی جانب سے ایک ایسے موقع ان کو بلاوا آیا جبکہ ان کو گلی کوچے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, کوئی منہ نہیں لگاتا. اور ایک بہت بڑا بادشاہ اس وقت اس کو اپنے دربار میں جگہ دینے کو تیار. حضرت کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ خط پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اچھا اب میں اتنا کیا گزرا ہو گیا ہوں کہ کفر بھی میرے اندر تباہ کرنے لگا. وہ خط اٹھایا اور ایک تندور میں پھینک دی, کہا یہ زمین مجھے قبول کرے نہ کرے لیکن مجھے تو یہی مرنا ہے کہ قسم آستان کی نہ اٹھیں گے ہرگز, یہی دن چڑھے گا یہی رات ہوگی, جائیں کہاں اس مدینے کو چھوڑ کر اور حضور کے دربار کو چھوڑ کر جائیں گے آخر کا. یعنی یہ مزاج جو تیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کا بلاوا بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ نفرت سے پھینک دیا انہیں خط کہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں کفر کے کام کا آدمی ہوں, میں کفر کے کام کا آدمی نہیں, میں کسی بڑی بارگاہ میں جانے کے کام جانے کو پسند نہیں کرتا, میں پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں. یہ مزاج تھا مسلمانوں کا. اس طرح ایک مزاج کی اور بات میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی, یعنی مسلمان بالکل ایک دوسری طرح کا آدمی تیار کیا گیا تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, اپنی اس کی کوئی چاہت نہیں تھی, کچھ مانوی زندگی تھی, کچھ صداقتیں تھی, کچھ حقائق تھے, اللہ اور رسول کی ذات تھی, دین تھا جس نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا. اسی میں وہ جیتا مرتا تھا, اسی میں چلتا پھرتا تھا, یہی اس کی سوچ کا انداز. اندازہ کرنے لگے جنگ بدر کے قیدیوں میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اندازہ کر کے دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا, کیا میرے احکام پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں, تو ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. چنانچہ آپ قیدیوں کو دیکھتے ہوئے نکلے تو ایک جگہ دیکھا کہ ان کا اپنا بھائی ابو عزیز وہ رسیوں میں باندھا گیا اور ایک انصاری صاحب اس کی نگرانی پر ہے, اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن اس لیے آپ سے باندھا گیا کہ بھاگنے جائے. جب اس کے قریب گئے تو اس انصاری صحابی سے کہنے لگے کہ بھائی ذرا اس کو کس کے باندھنا, اس کی ماں بہت امیر ہے, ہمیں اس سے بڑا فدیہ مل سکتا, دیکھنا کہیں بھاگنا جائے. تو بھائی کی سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے کے مسلم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا خون اتنا سفید پڑ گیا, تم نے پہچانا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں سمجھا تم آئے ہو میری سفارش کرو گے اور میری رسیاں کھلوا دو گے, تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کس کر باندھو. تو مسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو, میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا, حالانکہ میری ماں نے تمہیں جانا تھا لیکن اب جو میرا مزاج بنا ہے نا اس میں حکومت تمہاری نہیں, اس میں حکومت اسلام کے نام سے پلتی. اندازہ کریں کہ ہر چیز بدل گئی. اسی حوالے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, خدا کرے آپ اس کو سمجھ سکے, سمجھ بھر آتی ہے, قبول کر سکے. کل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ کام نہ کرنا, یہ نہیں کہا, ان لوگوں سے محبت مت کرنا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے, تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے, تمہاری پسند و ناپسند ایسی ہونی چاہیے. وہ کیا کہا, تم کسی قوم کو یعنی مسلمانوں کو ایسا نہیں پاؤ گے, کسی بھی مسلمان کو جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں, کہا ان میں سے تم کسی گروہ کو یا کسی آدمی کو ہرگز ایسا نہیں دیکھو گے کہ وہ ایسے لوگوں سے پیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو سوچ لیجیے میں کیا کہنے لگا ہوں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے مخاطب تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کو یا ایسے لوگوں کو کہیں ڈھونڈ کے بھی نہیں پائے گا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں میں ایسا تم کوئی آدمی نہیں دیکھ سکو گے. کیسا؟ کہ یو آد دور امن ہاد اللہ رسول. یو آد دور کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. یو آد دور جمع ہے یو آد دو کی, اور ہادہ کا معنی دشمنی کرنا. کہا ایسے لوگ مسلمانوں میں تم تلاش نہیں کر سکو گے کہ وہ اللہ رسول پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر ایسے لوگوں سے وہ پیار کرتے ہو اور دشمنی کرتے ہو اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو. آگے دیکھیں کتنا سخت معیار ہے. فرمایا ولو کانوا آباءہم, چاہے وہ دشمن ان کے باپ کیوں نہ ہو, او ابناءہم, چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو, او اخوانہم, چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, چاہے ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو, ان کی برادری کیوں نہ ہو. یعنی یہ نہ قریبی رشتے. کہا یہ قریبی رشتہ بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے تو یہ کاٹ کر کے جاتے ہیں. رشتہ صرف ایک اسلام کا, صرف اللہ اور رسول کا. تم پیار کرو گے تو ان سے کرو گے جو اسلام کے واسطے سے تمہارے قریب ہے. ابو لہب حضور کا عزیز چچا ہے, سگا چچا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باڑ ملے, اس پر لعنت آتی ہے قرآن میں, پھٹکار ماری جاتی. لیکن بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہلائی جاتی ہے, حالانکہ وہ ٹکوں میں بکنے والا غلام ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا دوست ہے. مسلمان کا پیار کس سے ہے جو اللہ کا دوست ہے, اور دشمنی کس سے ہے جو اللہ کا دشمن ہے. قطع نظر اس کے اندر ذاتی حیثیت کیا ہے. عمر فاروق جیسے بدن جلیل کا جنازہ تیار ہو گئے جب قبرستان میں پہنچا. سوال یہ تھا کہ اب چونکہ خلیفہ مکتبی کو تحری ہوا تھا تو خلیفہ کی عدم موجودگی میں درجن کی نماز جنازہ کون پڑا ہے. ایک کمیٹی بنا دی گئی جب فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. اندازہ کریں حضرت علی موجود ہیں, ان کی بزرگی میں کیا شبہ ہے. حضرت عثمان موجود ہے, حضرت طلحہ موجود ہے, حضرت عبدالرحمن ابن عوف موجود ہے, حضرت سعید موجود ہے, زبیر موجود ہے. یہ سارے عشرہ مبشرہ کے لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اتنے عظیم لوگ, بڑے بڑے, لیکن معلوم ہے جنازہ کس نے پڑھایا؟ صہیب رومی نے, جو روم سے بیچتا ہوئے غلام آیا تھا. چونکہ اس نے سب کو تیار دیا تھا اللہ کے راستے میں, ان سب کو نظر انداز کر کے اس کو آگے بڑھایا گیا کہ عمر جیسے بدر جنین کا جنازہ تم پڑھاؤ گے, کیونکہ ہماری نگاہوں جیسے تمہاری عزت ہے, شاید کسی دوسرے کی نہ ہو. تو اندازہ کریں کہ عزت و ذلت کے معیار بدل گئے, محبت اور دشمنی کے معیار بدل گئے. کہا تمہیں ایسا کوئی مسلمان تلاش کر ہی نہیں سکتے کہ کبھی ان کو ان دشمنوں سے واسطہ رہے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہو. جو اللہ رسول کے دشمن ہے, ان کا مسلمان کا کہتا ہے لوگوں سے. یہ معیار ہے, یہ مزاج ہے مسلمان کا. یعنی مسلمان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تمہیں کس سے محبت کرنی ہے. اس کے اندر سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ میری محبت کی جگہ ایک مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. کافر کو میں برداشت کر سکتا ہوں بشرطے مجھے برداشت کرے. میں اس کو برابر جگہ دے سکتا ہوں بشرطے کو میرا احترام کرے. میں اپنے ملک میں اس کا لحاظ کر سکتا ہوں بشرطے کو جاسوسی نہ کرے. میں اس کو وہ حق دے سکتا ہوں جو ایک اجنبیوں کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہمیں وہ حق دینے کو تیار ہوں. میں ایئرپورٹ پر اس کی عزت کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ اپنے ایئرپورٹوں پر ہماری وہ تلاشی نہ لے, ہماری توہین نہ کرے. یعنی یہ سارے حقوق ہم ان کو دینے کو تیار ہیں بشرطے کہ یہ حقوق وہ ہمیں دینے کو تیار ہے. یہ وہ برابر کے حقوق ہیں. لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے اس میں کافر کبھی جگہ نہیں بنا سکتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مسلمانوں پر اسے ترجیح دوں, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے ایک مسلمان کا مزاج. جو قرآن و سنت میں بار بار جس کا ذکر کیا گیا, اور اگر کبھی اس کے خلاف کچھ ہوا ہے نا, اس پر خود مسلمانوں کے اندر سے احتجاج اٹھا. میں احتجاج کی ایک ایسی مثال آپ کو دیتا ہوں جو شاید دنیا میں اس کی مثال نہ تلاش کی جا سکے. ایک لڑائی میں ایک قبیلے پر حملہ کیا مسلمانوں نے, اللہ نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد ابھی وہی قیام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک کنواں تھا, اس میں پانی لینے کے لیے لوگ باری باری جا رہے تھے. وہاں دو مسلمانوں کی آپس میں کہیں ناچاکی ہو گئی. ان میں سے ایک انصاری تھے اور ایک حضرت عمر فاروق کا غلام تھا, ملازمن کا. اب دونوں کے آپس میں جب تلخی بڑھی تو یہ حضرت عمر فاروق کا ملازم جو کہ مکے سے آیا تھا, تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے اور مدینے والوں کی معاشرت کے انداز جدا جدا تھے. بعض رسم و رواج یا بعض طریقے میل جول کے وہ دونوں کے چونکہ ایک دوسرے سے مختلف تھے, اس لیے بعض دفعہ اس بے خبری میں بھی جھگڑا ہو جاتا تھا. چنانچہ یہاں یہی ہوا کہ یوں تلخی ہونے غلط بات تھی, لیکن تلخی یہاں تک بڑھی کہ عمر فاروق نے پاؤں گھما کے مارا اسے, یعنی ٹھوٹ سیدھا مارنے کے بجائے پیچھے سے ٹانگ گھما کے ماری تھی. اس پر وہ انصاری مشتعل ہو گئے, کیونکہ انصار میں کسی کو پاؤں مارنا اس طرح کسی کو جیسے دلپتی ماری جاتی ہے, اس طرح کسی کو پاؤں مارنا یہ ان کے نزیر نہایت حقارت کی بات تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی نے مجھے نہایت حقیر اور کمینہ سمجھا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. اب مکے والوں کسی ہوا بھی نہیں لگی تھی, ان کی ایسے گزری ایسے گھماتی رہی تھی, یعنی جیسے کسی کو مکہ مار دے ویسے پاؤں مار دینا, جب لڑنی پڑے دو آدمی. لیکن بعد اس بات سے تلخی بڑھی, لیکن تلخی ختم بھی ہو گئی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آپ نے لوگوں کو سمجھایا, صحابہ کو بڑی ملامت ہوئی, ایک دوسرے گلے لگ کے روئے کہ یہ ہم نے کیا کیا, یہ ہم کیوں آخر اس سطح پر آ گیا. بہت ندامت ہوئی. اتنے میں منافقین کا ایک گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا, خود عبداللہ بن عبید جو ان کا رئیس تھا وہ بھی شامل تھا, وہ ان کو الگ لے کر بیٹھا اور اس نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ تم سے یہ کہتا تھا کہ تم ان کنگلوں کو, ان کلاش لوگوں کو, یعنی مراد نام نہیں دیا, وہ مطلب یہ تھا مہاجرین کو, تم جو اپنے گھروں میں اتار رہے ہیں, اپنی زمینوں میں جگہ دے رہے ہیں اور اپنے بھائی بنا رہے ہو, دیکھ لینا یہ کنگلے جب کھانے پینے لگیں گے نا تو ان کا حال اس کتے جیسا ہوگا کہ جب تک اس کو ملتا نہیں تو وہ زمین چاٹتا, اور جب وہ کھا لیتا ہے نا تو بعد میں گھر والے پر بھونکنے لگتا. کہا یہ بھی تم سے وہی سلوک کریں گے, تم پر بھونکیں گے. کہا دیکھ لیا اس کا انجام جو میں تم سے کہتا تھا کہ تمہارے گھروں سے کھا پی کر اب دیکھو تمہیں دان دکھانے لگے. اس طرح کتے سے تشبیہ دے کر اس نے بغیر نام دیے لیکن مہاجرین کے بارے میں یہ بات کہی. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. ابن ارقم ان میں موجود تھے غالباً, یہ سب ایک نوخیز نوجوان چھوٹی عمر کے. انہوں نے یہ بات سنی, بہت ناگوار گزری, جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عبداللہ بن عبید نے اس طرح کی بات کہی. حضرت عمر فاروق موجود تھے, دوسرے صحابہ موجود تھے. انہوں نے اس وقت کہا حضور آپ حکم دیں, مجھے حکم دیں, میں اس شخص کا سر اتار کے لاتا. اس کو یہ مجال کہ آپ کی ذات کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں سے ریمارک پاس کرے, اور وہ بھی اتنے ہولناک, ان کو کمینہ کہے ذلیل کہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ جب جہاں مدینے جائیں گے نا تو عزت والے لوگ کمینوں کو نکال باہر کریں گے. آج بھی صبح منافقون جاگ پڑی ہے, واقعہ اس میں موجود ہے کہ یقولون رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منہا العظم, جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. مرائیت ہے کہ ہم لوگ ان مسلمانوں کو نکال دیں گے. گویا مسلمان ذلیل ہیں, ہم عزت والے. اب مسلمانوں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے دی, جب مسلمان ضرور ہوا تو حضور کے بارے میں کیا کہا جائے؟ چنانچہ جیسے یہ بات ہوئی نا تو بات تو پھیلی بھی، عبداللہ بن عبی تک بھی پہنچی، بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ خود حضور سے جا کر ملا، انہوں نے کہا حضور ایک نوخیز بچے کی بات نہ مانیے گا، میں باہر ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا، یہ لگتا ہے اس لڑکے کو غلط فہمی ہوئی۔ حضور نے کہا خیر کو جانے چھوڑو، اس بات کو جانے دو۔ ہر سمے فاروق نے اصرار کیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے حکم دے میں اس کا سر اتاروں۔ اور میں کہ عمر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھ جانے والوں کے سر اتار دیتے، اپنے لوگوں کو مروا دیتے؟ لیکن وہ نوجوان لڑکے جو لے کے آئے تھے اطلاع، ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ اس کا مطلب یہ میں نے خدا نہ خاصا جھوٹ بولا، لیکن راستے میں سورہ مناسبوں نازل ہو گئی، پتا چل گیا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا۔ اب مسلمان جب سمجھ گئے کہ باقی شخص نے ایسی بات کہی ہے، تو ان کے ایک بیٹے کا نام، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور پورے مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ جتنا عبداللہ اپنے باپ کا فرما بردار ہے اور عزت کرنے والا ہے، شاید مدینے میں کوئی اور لڑکا ایسا جو اپنے باپ کی اتنی عزت کرتا، یہ بات مشہور تھی۔ اس نے جب یہ سنا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کے قتل کرنے کا، وہ خود حاضر ہوا، انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا اور ان کا بہت ہی داد مزار، آپ خدا کے لیے کسی اور کو حکم نہ دیجیے اس کا قتل کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی میری عصبیت جوش مارے کسی موقع پر تو میں اپنے باپ کے انتقام کے لیے بےتاب ہو جاؤں اور میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کیا جائے اس جرم کے بدلے میں، تو مجھے حکم دیجیے میں اس کا سر اتار کے لاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ عزت تو اللہ نے مسلمانوں کو دی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ کے واسطے سے عزت ہے میری، اور اس نے آپ کو ذلیل کہا، آپ کو حقیقت حال ہے کہ عزت ہے آپ کے قدموں پر قربان، کیونکہ قرآن کی بھی یہی کہا ہے عزت للہ وللرسول وللمومنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب واپس قافلہ گیا اور مدینے کے دروازے پر پہنچا تو لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہی عبداللہ تلوار بے نیام کر کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کا راستہ روک کر۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ حضور اور مسلمان ذلیل ہیں، اور اپنے آپ کو تم نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں، کہا جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی ذلیل ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے، کہا اس وقت تک تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، میں مسلمان ہوں، میں تمہیں مدینے میں جانے کی ہر کی اجازت نہیں دوں گا، تا وقت ہوں کہ عزت کو تسلیم نہ کرو، اپنی حقیر ہونے کو تسلیم نہ کرو۔ اب یہ شور میں جا رہا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو، کہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا، اور کہا کہ تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا میں تمہیں سر اتار دوں گا۔ چنانچہ حضور تک اطلاع پہنچی، آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو اندر جانے دے۔ آپ نے اس سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مسلمان کا مزاج کیا تھا، وہ حقیر کس کو سمجھتا تھا، عزت والا کسے جانتا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کو اہمیت دینے اور عظمت دینے اور اس کی خاص حیثیت تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا۔ ساری دنیا اس کے سامنے چاہے اربوں روپے کے ڈھیر لگا دیتی، لیکن اس کو ٹھوکر پہ اچھالتا تھا، لیکن یہ بات کہ وہ اسلام سے بڑھ کر کسی اور چیز کو ترجیح دے دے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک علامت تھی اسلام کی، آج اگر یہ علامت کہیں نہیں موجود اور کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور کچھ لوگ کفر پر سر چڑھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے جو آج بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، خون جن کی آستینوں سے ٹپکتا ہے، جن کے اندر وہ نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا تھا کب بدت البغضاء من افواہ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے نا وہ بجائے خود لحاظ نفرت کے قابل ہے، لیکن جو ان کے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے تمہیں کیا خبر، تم اس کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ. یہ کروس سے لڑنے والے لوگ اور صلیبی جنگوں کو دوبارہ دعوت دینے والے لوگ، اگر وہ ہمارے مہمان بن کے آئے تو ان کی تو حفاظت کی جائے، اور اپنے مسلمانوں کو بہانے سے مار کر ان کو تحفہ دیا جائے. مسلمانوں سوچنے کی بات، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
visit tasqeer.org